السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم اور اس کا ساتواں رکوع انشاءاللہ یہاں سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر ہے 42۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سمجھا تھا کہ سورہ ابراہیم 11 احوال کا اس میں تسلسل ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا حال، پھر صحابہ کا نافرمان قوموں کا حال، پھر عذاب جہنم کا حال، پھر اخلاص سے تہی اعمال کا حال، پھر دنیا دار لوگوں کو لیڈر بنانے کا حال، اور پھر حق و باطل کا حال، پھر ناشکری کرنے والوں کا حال، پھر اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حال، اور پھر نواں حال ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا حال۔ اب دو حصے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو 10واں حال آپ دیکھیں کہ روز قیامت نافرمانوں کا حال، اس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا، اور اس سے پہلے ہم نے سمجھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 7 دعاؤں کی صورت میں گزر چکا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور نہیں خیال کیجئے اللہ کو غافل، اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اور فرمایا، اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ، اور وہ اللہ تو مہلت دے رہا ہے انہیں اس دن تک کے لیے، تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ جس دن پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں۔ آگے روز قیامت نافرمانوں کا جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے تقریباً 4 قسم کے جو ہے معاملات کا بیان ہو رہا ہے۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا کہ ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ نمبر 2، مُحْتَعِینَ مُقْنِعِی رُؤُوسِہِم، اور وہ دوڑے جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، یعنی جو ان کا مقام ہوگا اس طرف، لَا يَرْتَدُّوا إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، اور نہیں پھیر سکے گی خود ان کی طرف ان کی نگاہ، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل ان کے گویا ہوا ہو رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیجئے لوگوں کو، يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اس دن سے کہ جس دن آپ پڑے گا ان پر عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے ہمارے رب مہلت دیجئے ہمیں قریبی مدت تک، نجب دعوت تک، تاکہ ہم قبول کر لیں آپ کی دعوت، ونتبع الرسل، اور اتباع کریں رسولوں کی، تو اس وقت تو مہلت نہیں ہوگی۔ ہاں، آج میرے آپ کے پاس موقع ہے، ابھی اللہ نے ہماری گرفت نہیں فرمائی، ابھی زندگی کی مہلت باقی ہے، اور انبیاء کی دعوت ہمارے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل کتاب، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، ان کی دعوت ہمارے سامنے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک زبان سے قبول کرنا ہوتا ہے، ایک دل سے ماننا ہوتا ہے، تو الحمدللہ زبان سے تو ہم سب نے قبول کیا ہے، لیکن اصل میں دل سے ماننے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کر کے پھر اعمال اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو بھی اندیشہ ہے خسارے کا آخرت میں۔ آگے جو ہے مزید ذکر آ رہا ہے، فرمایا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کبھی جو ہے وہ زوال نہیں ہونا، وسکنتم فی مساکن، اور بسے تھے تم ان مکانوں میں، الذین ظلموا انفسہم، انہی لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور واضح ہو چکا تھا تم پر، کیف فعلنا بہم، کہ کیسا سلوک کیا تھا ہم نے ان سے۔ یہ اصل میں عبرت دلائی جا رہی ہے سابقہ نافرمان قوموں سے، کہ تم جس طرح آج بس رہے ہو اپنے مکانوں میں، ایسے ہی تم سے پہلے نافرمان قومیں اسی طرح وقت گزار کر چلی گئیں، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک ہوا جب انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور حق سے منہ موڑا۔ تو فرمایا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہو چکا تم پر، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ۔ کئی قوموں کا ہم ذکر پڑھ چکے، قوم نوح علیہ السلام کا، قوم عاد، قوم ثمود، اسی طرح جو ہے امورہ صدوم کی بستیاں، اور اہل مدین، ان سب کے واقعات ہمارے سامنے سے گزر چکے۔ فرمایا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، और वो तदबीरें कर चुके, यानी जो वो जो साजिशें उन्हें करनी थी। वइंदल्लाहि मकरहुम, और अल्लाह के पास है उनकी साजिशों का जवाब। वइनकाना मकरहुम, और अगरचे थी उनकी ये सारी साजिशें, ले तजूला मिनहुल जिबाल, के टल जाए उससे जो है पहाड़, यानी बड़ी उन्होंने साजिशें की थी। आगे तसल्ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फ़ला तहसबन्नल्लाह, बस ना ख्याल कीजिए अल्लाह को, मुखलिफा वादे ही रसूला, कि वो ख़िलाफ़ करेगा अपने वादे के जो उसने किया रसूलों से। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुंतकाम, और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है इंतकाम लेने वाला। फिर आखिरी हिस्सा है सूरत का, जिसमें अहवाल क़यामत का जिक्र आ रहा है। फरमाया, यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दी वस्समावात, जिस दिन बदल दी जाएगी ये ज़मीन, और जो है दूसरी ज़मीन से और आसमान भी। ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ सूरतों में कुरान कहता है कि इसके सारे नशेब व फरोज जो है वो नशेब व फराज ख़त्म कर दिए जाएंगे, और इससे कूट कूट का हमवार करके एक मैदान बना दिया जाएगा। तो जैसे हमें अभी ये नज़र आ रही है, ऐसी नहीं रहेगी, गोया मैदान हशर तैयार कर दिया जाएगा कि जितने इंसान पैदा हुए थे उन सबको जमा करना है यहाँ पर। इसी तरह कुरान कहता है कि आसमान भी ऐसा नज़र नहीं आएगा क़यामत के दिन जैसे आज आ रहा है। कुछ सूरतों में आया है कि इसकी खाल उधेड़ दी जाएगी, कुछ सूरतों में आता है कि इससे दरवाज़े दरवाजे हो जाएगा, शिगाफ दर शिगाफ हो जाएगा। तो बहरहाल जो आज का आसमान हमें नज़र आ रहा है, क़यामत के दिन ये तस्वीर नहीं होगी, ये बहुत बदला हुआ होगा। फरमाया, वबराज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और लोग खड़े होंगे उस अल्लाह के हजूर जो एक ही है और सब पर छाया हुआ है। सराबील, फरमाया सराबीलुहुम मिन क़तिरान, अब अंजाम आ रहा है मुजरिमीन का, बल्कि उससे पहले एक आयत है, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल असफ़ात, और आप देखेंगे मुजरमों को उस रोज़ के जकड़े हुए होंगे जंजीरों में। सराबीलुहुम मिन क़तिरान, उनके कुर्ते होंगे गंधक के, वतख्शा वुजूहहुम अन्नार, और ढांक रही होगी उनके चेहरों को आग। तो ये एक मंज़र अल्लाह ताला खींच रहे हैं, यानी जिस तरह दुनिया में भी हम देखते हैं कोई मुजरिम, बहुत ख़तरनाक मुजरिम होता है तो जंजीरों में जकड़ कर पेश किया जाता है, और वहाँ पे फिर उसके कुर्ते ही गंधक के होंगे, जो ज़्यादा गोया एक तरह का भड़कना होगा आग का। और फिर आग का चेहरे तक पहुँचना, ये इंसान जब बिल्कुल ही बेबस हो जाता है जब ये मौका आता है, वरना आप देखें कि इंसान को अपने चेहरे की बड़ी जो है परवाह होती है, और चेहरे को बचाने के लिए वो अपने हाथ भी कुर्बान कर देगा, अपनी कमर भी कर देगा, अपना सर भी मोड़ लेगा, लेकिन जब बिल्कुल ही बेबस हो जाता है जब कोई उसके चेहरे तक पहुंच पाता है, तो बहरहाल ये जहन्नम की आग जो है उन मुजरिमों के चेहरों को ढाँक रही होगी। लियज़ी अल्लाहु कुल्ला नफ्सिम मा कसबत, ताकि बदला दे अल्लाह हर नफ्स को उसके अमल का, जो कुछ उन्होंने कमाई की होगी उसका बदला मिलेगा। इन्नल्लाह सरी अल हिसाब, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो असल में ये ज़िंदगी गुजरने में कोई वक्त नहीं लगता, और ये बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर जाता है। अभी तक जितनी हम ज़िंदगी गुजार आए, अगर पीछे मुड़ कर देखें तो लम्हात लगते हैं, चंद लम्हे जो गुजर गए। इसी तरह आखिर में मकासद नज़ूल कुरान बयान हो रहे हैं, चार मकासद का जिक्र आ रहा है। फरमाया, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, नंबर एक, ये कुरान तो हुक्म पहुंचा देता है लोगों को, ये पहुंचाने वाला, ये बलाग है तमाम लोगों के लिए, तो गोया ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है, बल्कि ये कुरान तमाम इंसानों की तरफ पहुंचने वाला है। और नंबर दो, वले युनज़रू बिही, और ताकि जो है वो डरा दे इसके ज़रिए से जो है उन्हें। तो अंबिया का काम क्या है, वो जो है अल्लाह की किताबों के ज़रिए लोगों को खबरदार करते हैं। और तीसरा मकसद नज़ूल कुरान का आ रहा है, वले यअलमू अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, और ताकि वो जान लें कि वो अल्लाह ही वाहिद माबूद है। और नंबर चार, वले यज़्ज़करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। तो अल्लाह ताला हमें भी कुरान के नज़ूल के इन सारे मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और इससे पहले अक्लमंद आदमी वो होता है जो दूसरों को देख कर और उससे सबक लेकर अपने आप को उस मुसीबत से बचा लेता है। नादान वो होता है जो दूसरों की से कुछ सबक हासिल नहीं करता, ख़ुद अपने तजर्बे ही से फिर उस मुश्किल से जो है वो निकलता है। आगे फिर सूरह हिजर है, मक्की सूरत है, और इसके बारे में ये समझ लीजिए कि वादी हिजर का इस सूरत में जिक्र आ रहा है। कौम आद जो है ये आहकाफ के टीलों पर रहने वाली कौम थी, और जब इन पर अजाब आया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और अहले ईमान जो हैं ये यमन से, यमन के करीब या आकाफ का इलाका था, यहाँ से फिर हिजरत कर गए और आगे शाम के करीब इन्होंने फिर बसेरा किया हिजर की वादी में, और ये वादी मदीना और शाम के दरमियान वाक़े। चुनांचे इस सूरत में क्योंकि इनका जिक्र आ रहा है इसकी यही सूरत का नाम रखा गया। मौजू अगर आप देखेंगे तो मौजू आ रहा है कि दावत दीन के बाद अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए मोहलत होती है, इस मोहलत से फ़ायदा उठाने वाले कामयाब हो जाते हैं, उस मोहलत को नज़रअंदाज करने वाले और फिर अल्लाह उसके रसूल का इनकार करने वाले उन्हें अल्लाह का अजाब पकड़ लेता है। तो यही अल्लाह की सुन्नत है। आगे फिर मक्की दौर के बिल्कुल शुरू में इब्तदाई 4 सालों के अंदर अंदर इसका ज़माना नज़ूल है, और आप देखेंगे आयात छोटी छोटी हैं, बहुत बहुत तेज़ है, सौती आहन बहुत ज़्यादा वाज़े, जो कि मक्की कुरान का खासा है। और इसमें हम देखते हैं कि वाक़ियात आ रहे हैं 7 और मौइज़त और इबरत के, और पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और आखिर में 2 और गिरोहों का जिक्र आ रहा है। एक तो मुक्तसिमीन, ये वो थे जिन्होंने मक्का की मक्का शहर आने के रस्तों को आपस में बांट लिया था और आने वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वरगलाते थे। और इसी तरह आखिर में फिर 7वां जो वाक़िया आ रहा है वो मुस्तहजईन, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह ये 7 वाक़ियात पर मुश्तमिल सूरत है। आइए हम इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, हकीकी माने अल्लाह ही को मालूम है। तिलका आयातुल किताब, और ये जो है आयतें हैं किताब की। अब ये आप देखें, यहाँ हाज़ी आयात भी आ सकता था, लेकिन ये तिलका जो दूर का इशारा है ये बहुत रुतबी कहलाता है, जिस चीज़ का रुतबा या एज़ाज़ मतलूब हो तो उसके लिए ये दूर का इशारा लगाया जाता है। तो फरमाया कि ये आयतें हैं नहायत अजमत वाले कुरान की। वक़ुरान मुबीन, और ये कुरान क्या है जो नहायत वाज़ेह तौर पर बयान कर देने वाला है। अब इसके बाद पूरी सूरत बाकी अगले पारे में आती है, इसलिए यहाँ पर ये भी अच्छा मौका होता है कि कुरान के जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में कुरान की तकसीम है उस पर भी बात कर ली जाए। तो जिस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बताते थे कि ये आयतें कौन सी सूरत का हिस्सा है और ये सूरत किस सूरत से पहले और किसके बाद होगी। तो जो तरतीब आज हमारे पास कुरान के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बताते गए, अलबत्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान की 3 तकसीमें हमें नज़र आती हैं। एक तो जो छोटे से छोटा हिस्सा है वो आयत कहलाता है, 6236 आयात जो हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक कुरान में, बाज़ लोग 6667 कहते हैं लेकिन वो गलत उलाम है। तो इसके अलावा बहरहाल ये छोटे से छोटा जो यूनिट है वो आयत, फिर कई आयतों को जमा करके एक सूरत में जो है मुश्तमा किया गया, उसे सूरत कहा गया। सूरत का मतलब भी फसील होता है। तो हम जानते हैं कि इस तरह 114 सूरतें हैं कुरान के अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक तीसरी तकसीम थी मंजिल की, और तकरीबन कुरान को 7 मनाजिल में तकसीम किया गया था। उसकी हिकमत ये थी कि रोज़ाना एक मंजिल तिलावत की जाए और एक हफ़्ते में कुरान की तिलावत मुकम्मल कर ली जाए। तो यही तकसीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नज़र आती है, यही तकसीम सहाबा के दौर में नज़र आती है। लेकिन बाद में तकरीबन 300 साल के अंदर फिर कुरान की मज़ीद तकसीमें हमें मिलती हैं। एक ये पारों की तकसीम मिलती है कि कुरान को 30 पारों में तकसीम किया गया, ये बात की तकसीम है। और महसूस ऐसा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है बुखारी शरीफ में मौजूद है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि महीने में कुरान ख़त्म कर लिया करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझमें इससे ज़्यादा की ताकत है। तो आपने फरमाया अच्छा हफ़्ते में कुरान ख़त्म कर लिया करो। तो यहाँ क्योंकि महीने का जिक्र आया था तो ऐसा महसूस होता है किसी ने अपने मुसहफ़ से गिनकर कुरान के 30 हिस्से कर दिए। और इस तकसीम में फिर यहाँ पर आकर सूरह हिजर में ज़रा एक थोड़ी सी परेशानी होती है कि इतनी तवील सूरत है 99 आयात पर मुश्तमिल, एक आयत जो है वो 13वें पारे में, बाकी सारी आयात जो है 14वें पारे में। तो इसलिए अब जो सऊदी अरब से कुरान छप रहे हैं तो उन्होंने ये एक आयत भी 14वें पारे में जो है शामिल कर ली। तो अगर किसी को ये मालूम ना हो कि ये तकसीम बात की है तो उसे बड़ा अजनबा होता है कि ये क्या हो गया, ये जो है 14वां पारा तो दूसरी आयत से शुरू होना चाहिए था, पहली से क्यों शुरू हो गया। तो असल में ये बात की तकसीम है। इसी तरह एक और जो बहुत ही मुनासिब तकसीम की गई वो सूरतों को रुकुओं में तकसीम किया गया, और रुकू जो है वो इस लिहाज से रखा गया कि एक रकत में एक मुनासिब किरात भी हो जाए और एक मजमून भी मुकम्मल हो जाए। इस हवाले से 558 رکوعوں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، اور یہ تقسیم کافی جو ہے وہ علمی لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت اور بیان حسرت کفار کا ذکر ہے۔ ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا کہ آرزو کریں گے، حسرت کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ ہوتے مسلمان، ذرہم یاکلوا و یتمتعوا، اے نبی چھوڑ دیجئے انہیں کہ یہ کھا لیں اور کچھ دنوں مزے کر لیں، ویلہم العمل، اور غافل کیے رہیں انہیں ان کی امیدیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ عذاب کا وقت ہر ایک کے لیے مقرر ہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریہ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کی ایک جو ہے معلوم مدت تھی، یعنی کتاب کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ حکم پر بھی آتا ہے اور وقت پر بھی آتا ہے، تو گویا اس کا یہ وقت جو ہے وہ طے تھا، پہلے سے معلوم اور مقرر تھا۔ اسی طرح فرمایا ما تسبقوا من امم اجلها، اور نہیں بڑھ سکتی کوئی بھی امت اپنے جو ہے وہ اجل سے، اپنے وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتی ہے، جو بھی وقت اللہ نے مقرر کیا ہے نہ ایک لحظہ اس میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ایک لحظہ اس میں جو ہے وہ تاخیر کی جائے گی۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، انکار رسالت کا ذکر آ رہا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہ یہ یعنی اے وہ شخص جس پر نازل کیا گیا ہے یہ قرآن، انک لمجنون، اور بے شک آپ تو مجنون ہیں معاذ اللہ۔ تو اصل میں یہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانا شروع کیا تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ابتدائی دور میں کی گئیں، اور لوگوں نے کیونکہ قرآن میں بتوں کے خلاف بات کی گئی، شرک کے خلاف بات کی گئی، اور اس کے جواب میں پھر مشرکین نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کئی کئی دن اور راتیں غار حرا میں تنہا رہتے تھے، تو معاذ اللہ کوئی جن جو ہے اس کا سایہ ہو گیا، یا جو ہے ان کا جو ہے وہ جنون جو ہے وہ سوار ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی ان کا مطالبہ تھا، لو ما تأتینا بالملائکہ، اور کیوں نہیں آپ لے آئے ہمارے پاس فرشتے، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ کے آس پاس جو ہے فرشتے چل رہے ہوتے، ہٹو بچوں کے نعرے لگا رہے ہوتے، پتہ چلتا کہ بھئی رسول آ رہے ہیں، ان کنتا من الصادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ آگے پھر ان کے اس مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتوں کو مگر فیصلے کے لیے، فرمایا وما کانوا اذن منظرین، اور نہیں جی جاتی اس وقت انہیں مہلت، اگر فرشتے اتر جاتے تو معاملہ چکا دیا جاتا، تو یہ مہلت عمل نہیں دی جاتی۔ آگے حفاظت قرآن کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو، یعنی الذکر قرآن کے ناموں میں سے، کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس میں الذکر سے مراد سنت بھی ہے، کیونکہ سنت ہے ہی قرآن کی ایکسپلینیشن، تو قرآن جو ہے وہ حرفاً اور لفظاً محفوظ ہے جبکہ سنت جو ہے وہ معنی محفوظ ہے، تو دونوں چیزیں محفوظ ہیں اور یہ محفوظ رہیں گی۔ اب جلدی سے اگر ہم دیکھ بھی لیں طریقہ اس کی حفاظت کا، اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسے حفظ کرا دیا جاتا تھا، شروع میں آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ تیزی سے زبان کو حرکت دیتے تھے قرآن کی ان آیات کو یاد کرنے کے لیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی اور آپ سے کہا کہ آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کی مشقت سے اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن جتنی بھی آیتیں اور جو بھی صورت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ حفظ کرا دیتے تھے، پھر 40 سے زیادہ تعداد ہے ان صحابہ کی جنہیں آپ وہ لکھوا دیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے ہر سال پھر جتنا قرآن نازل ہوتا تھا آپ اس کا دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور یہاں تک کہ جو آپ کا آخری سال ہے اس میں آپ نے 2 دفعہ یہ گردان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب حفاظت قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بڑے پیمانے میں جنگیں ہوئیں اور اس میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن کو 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جمع کیا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس میں حفاظ کو بھی شریک کیا گیا، اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کی آیتیں سورتیں لکھوائی تھیں وہ سب نسخے جمع کیے گئے، اور پھر ان سب سے دیکھ کر جو ہے وہ پھر ایک قرآن کو دو گتوں کے درمیان بین الدفتین جمع کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تین بر اعظموں تک قرآن پھیل گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک رسم الخط پر جمع کر لیا گیا، ورنہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے تھے اور اپنے اپنے اسٹائل سے لکھتے تھے، تو یہ اندیشہ ہوا کہ سب خود سے لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی قرآن میں کوئی تحریف کا معاملہ نہ ہو جائے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رائٹنگ اسٹائل میں لکھا گیا جسے ہم رسم عثمانی کہتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کتاب ہے، 7 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا بوڑھا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محفوظ کی دی۔ امام صاحب یہ غلطی کرتے ہیں اور کئی لوگ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ غلط ہوا ہے، اس کی فوراً کریکشن ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس طرح لوگوں کو ازبر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے حفاظت کا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مفہوم ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم بھیج چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، فی شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یعنی پہلی امتوں میں بھی، وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رسول، اور نہیں آتے تھے ان کے پاس رسول، اللہ قانون بھی استحزون، مگر وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استحضاء کرتے تھے، کذالک نسلکہ، اور اسی طرح ہم ڈالتے ہیں یہ بات، فی قلوب المجرمین، یعنی مجرموں کے دلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے مجرموں میں چلی آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی بھی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے رسول کی بھی جو ہے تکذیب کرتے ہیں، لا یؤمنون بھی، اور وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، وقت خلط سنت الاولین، اور چلی آتی ہے رسم پہلی امتوں سے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، جو قرآن سن کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ سیرت و اخلاق والی شخصیت کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو وہ معجزات سے کیا ایمان لائے گا۔ تو فرمایا ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر دروازہ آسمان کا، فَظَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ وہ اس میں اوپر چڑھ جاتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سَكُرَتْ أَبْصَارُنَا، تو بھی وہ کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ وہ کہتے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کیا گیا، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کہ آسمان میں دروازہ کھول دیا جاتا اور انہیں اوپر بھی چڑھا دیا جاتا، تو بھی یہ مانتے نہیں اسے۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے اللہ کی قدرت کے شاہکار بیان ہو رہے ہیں، یہ معجزہ مانتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے معجزات تو ہر طرف موجود ہیں، ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو، یہ کائنات معجزات سے بھری ہوئی، آسمان کتنا بڑا معجزہ ہے، کس طرح بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا، پھر آسمان پر موجود یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ معجزات سے کم ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا، کیسے یہ اپنے جو اللہ نے ان کا راستہ رکھ دیا اور جس جس مدار پہ انہیں چھوڑ دیا اور جو جو انہیں حکم دے دیا وہ اس پر سالہ سال سے لگے، تو اب گویا اس کائنات کو بطور معجزہ یا دلیل جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے بنا دیا آسمان میں برج، پرانے زمانے میں شہروں کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی، فصیلوں پر اونچے اونچے مینار بنائے جاتے تھے تاکہ دور سے صحرا میں مینار نظر آ جائے، ان میناروں کو برج کہتے ہیں، تو اکثر قرآن نے اسی لفظ کو لیا ہے ستاروں کے لیے، مراد ہیں یہاں ستارے۔ فرمایا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، اب ستاروں کی حکمتیں آ رہی ہیں، نمبر ایک، اور ہم نے زینت دی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، نمبر دو، وَحَفِظْنَهَا، اور ہم نے حفاظت کر دی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمانوں کی، آگے جا کے ہم سمجھیں گے، اور یہاں ذکر ہے من کل شیطان الرجیم، ہر قسم کے مردود شیطان سے، تو یہ ستارے اصل میں فرشتوں کی چوکیاں ہیں جہاں سے ملائے اعلیٰ کی حفاظت کی جاتی ہے اور شریر جنات کو جو ہے اوپر جو ہے آنے نہیں دیا جاتا، یہیں سے بھگایا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ بیان ہو رہی ہے الا من استرق السمع، اور جو کوئی چوری چھپے سنے کوئی بات، فاتبعہ شہاب مبین، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک دہکتا ہوا انگارہ، یعنی شہاب ثاقب جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں پھر ایسے سرکش جنات کی طرف۔ آگے پھر جو ہے وہ اس کائنات کے حوالے سے اللہ کی توحید کے لیے کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، کچھ دلائل تحتانی دی جا رہی ہیں، یعنی ہمارے نیچے کی طرف زمین اور اس سے متعلق جو اللہ کی نشانیاں، فرمایا ول ادا مدد نہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسی، اور ڈال دیے اس میں مضبوط پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگائی اس میں ہر چیز مناسب، وجعلنا لکم فیہا معائش، نعمت معاش کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم نے اس زمین میں پیدا کر لیے تمہارے لیے معیشت کے اسباب، ومن لستم لہ برازقین، اور اس کے لیے بھی کہ تم جن کے رازق نہیں ہو، صرف تمہارے ہی لیے نہیں، زمین میں ساری مخلوقات کے لیے جو اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے، اس کے رزق کا سامان بھی پیدا کر دی، اور پھر یہ کہ اللہ ہر شے کو اندازے کے مطابق پیدا کرتا ہے، یہ کوئی الٹب دنیا نہیں چل رہی. آپ اگر اب تو انسان بہت اس نے معلومات کر لی ہیں اس کائنات سے متعلق، خصوصاً زمین سے متعلق، تو یہ جو جیلی فش ہوتی ہے، بلکہ جس کے کئی ہاتھ ہوتے ہیں، ہشت ہاتھ کہلاتا ہے غالباً اردو میں، جی ہاں آکٹوپس انگریزی میں کہا جاتا ہے، ہشت کچھ کر کے کہلاتا ہے اردو میں، بہرحال اس کے بارے میں آتا ہے 1 کروڑ انڈے دیتی ہے، تو اگر اس طرح کی 1 لاکھ مچھلیاں بھی وہ 1 کروڑ انڈے دیں تو پورا سمندر تو انہی سے بھر جائے، لیکن ان میں سے کتنوں کو اللہ زندگی دیتا ہے، کتنے اس میں سے واقعی زندگی پا کر آگے بڑھتے ہیں، ان سے نسل چلتا ہے، یہ سب ایک اندازے کے مطابق. ایک زمانہ وہ تھا جب سواری کے لیے انسان جو ہے وہ اونٹ، گھوڑے اور گدھے استعمال کرتے ہیں، تو اب ان کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس شاید 1-1 گھوڑا ہوتا، تو اب انسانوں نے استعمال بہت کم کر دیا، لیکن گھوڑوں کی تو بہت بہتات ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں. اسی طرح ہم کھانے کے لیے بکریاں اور گائے اور یہ استعمال کرتے ہیں، اور روزانہ جو ہے سینکڑوں ہزاروں جو ہے ذبح ہوتی ہیں، ان کی تو بہت کمی ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اندازے سے ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا جو ہے وہ معاملہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. تو فرمایا ام من شئین اللہ اندنا خزائنو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم نہیں نازل کرتے اسے مگر ایک اندازہ معلوم کے تحت. تو جو کچھ اس کائنات میں کسی کتنی تعداد میں ہونا ہے یہ سب اللہ کے اندازے سے ہو رہا ہے. آگے پھر نعمت بارش کا ذکر ہے، وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ، اور پھر ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں بخارات، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر نازل کرتے ہیں ہم آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں اس پانی میں سے، وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں تھے اس پانی کے جمع کرنے والے. تو یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جتنا پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے اتنا ہی بارش بن کر برس جاتا ہے دوبارہ، اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی مس ہونے لگے تو ایک وقت آئے کہ یہ پانی ختم ہو جائے. تو جتنا بخارات بن کر اوپر جا رہا ہے اتنا ہی پانی بن کر نیچے آ رہا ہے، اور یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ قائم ہے زمین پر. آگے مزید قدرت باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی حقیقی وارث. اس دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک نسل آتی ہے وہ مر کھپ جاتی ہے، اگلی نسل آ جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اگلی نسل آ جاتی ہے. تو اصل میں اس پوری کائنات کے حقیقی وارث کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی نے بنایا، وہی وارث اور مالک ہے. باقی ہر ایک کے پاس ایک خاص مدت کے لیے وہ چیز امانتاً آ جاتی ہے. آج میں اور آپ یہاں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. تو ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ امانتاً ہے، ہمیں اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آگے علم باری تعالیٰ کا ذکر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور بے شک ہمیں علم ہے، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں تم سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں علم ہے جو بعد میں آنے والے. تو جتنے لوگ پہلے گزر گئے اللہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو قیامت تک آگے آنے والے ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے. آگے بیان آخرت، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا پروردگار ان سب کو جمع فرمائے گا، اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ تو بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا. اب جناب پہلا قصہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور جیسے ہم نے کہا 7 واقعات پر مشتمل یہ پوری سورت ہے، پہلا واقعہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا، اور ہم نے سمجھا ہے کہ اتنا اہم واقعہ ہے، اور تفسیر کا اصول یہ ہے کہ اہم معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کم از کم 2 دفعہ ان کا ذکر فرماتے ہیں قرآن میں، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور شیطان کی نافرمانی کا اور انسان دشمنی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے سات مقامات پر بیان فرمائے. تو ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ آراف میں, اب یہ تیسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہجر میں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو, مِن سَلْسَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, یعنی سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے. علماء نے اسے سمجھایا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی کہیں ٹھہر جاتا ہے. نہیں وہاں بات کرتے, اچھا تو جب بارش ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ زمین پر کہیں ٹھہر جاتا ہے تو وہ پانی آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے, اور زمین جو نیچے گیلی ہوئی ہوتی ہے کئی دنوں کے پانی سے تو اس میں کچھ ٹھیکریاں ٹھیکریاں سی بن جاتی ہیں, وہ زمین جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے اس میں ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ اس پر چلیں تو وہ بجے گی زمین. تو گویا اس طرح کی ایک مٹی تھی جسے ہم اردو میں گارا بھی کہتے ہیں, یعنی پانی اور مٹی ملا ہوا. تو اور وہ جب سڑتی ہے یعنی اس میں فرمنٹیشن پیدا ہوتی ہے تو بلبلے اٹھتے ہیں. اس طرح کی کسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی. اور فرمایا اسی طرح مادہ تخلیق جن کا ذکر آیا, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے, مِنْ نَارِ السَّمُومِ, یعنی آگ سے, آگ کی لو سے. تو یہ آگ جب جل رہی ہوتی ہے اس کا شعلہ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں گے اس میں کئی کلرز ہوتے ہیں شعلے کے اندر, اور شروع میں جو ہے پیلے رنگ کا ہے, پھر نارنجی رنگ کا ہے, پھر سرخ رنگ کا ہے, پھر نیلے رنگ کا ہے. اس کے اوپر انویزیبل فلیم کہلاتا ہے, یعنی اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن وہ سب سے زیادہ تیز جو ہے حدت والا, جو انویزیبل نہ نظر آنے والا شعلہ ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا, اسے نار سموم کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو جب کہ فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے, اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا, بے شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان, مِن سَلْسَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, یعنی سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر جب میں اس کی نوک پلک درست کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اب یہ دو جگہ آئے گی یہ آیت, ایک ہم سورہ ہجر میں پڑھیں پھر سورہ سواد میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس پتلے کی نوک پلک درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں, پھر تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو اصل میں انسان کا جو اعزاز ہے وہ اس روح کی وجہ سے, اور روح جو ہے وہ تین ہی چیزوں میں ہے, یا تو فرشتوں میں ہے, یا بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وحی کو بھی روح کہا, اور تیسرا جو ہے وہ انسان کے اندر یہ روح ہے. اور روح کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ خالق کے کائنات سے, اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف نسبت دی. تو جو چیز اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے وہ عزت پا جاتی ہے. دیکھیں گھر تو بہت سارے, لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا تو اس کی کیا عزت ہے؟ اونٹنیاں تو بہت سی ہیں, لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی معجزانہ طور پر, اللہ تعالیٰ نے اسے ناقۃ اللہ قرار دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی. تو جو شے اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے اسے عزت اور شرف حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ روح بھی اللہ سے وابستہ ہے, اسے اللہ نے اپنے آپ سے منسوب کیا, اور انسان کو جو اعزاز ملا ہے وہ اس روح کی وجہ سے. تو ہمیں پچھلے ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ روح کے بھی تقاضے ہیں, انسان وہی ہے جو روحانی تقاضوں کو سامنے رکھے اور بشری اور حیوانی تقاضوں کو قابو میں رکھے, اور جو ایسا کر لیتا ہے وہ اصل میں کامیاب انسان, اور اس نے اشرف المخلوق ہونے کا حق ادا کیا. لیکن اگر اس نے حیوانی تقاضوں کے مطابق ہی زندگی گزاری اور روحانی تقاضوں کو پیچھے کیا تو وہ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ انعام کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گیا گزرا, یعنی چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی گیا گزرا, کیونکہ چوپایوں کو تو اللہ نے روح نہیں دی. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک جسم, ایک جان, ایک روح. اور ہم نے سمجھا تھا کہ آج کمپیوٹر نے سمجھنا آسان کر دیا, کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویئر ہے یہ گویا ہمارا جسم ہے, اس کے اندر جو الیکٹریکل کرنٹ ہے یہ گویا جان ہے, اور اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ گویا روح ہے. تو جان تو اور بھی حیوانات میں ہے لیکن ان کے اندر روح نہیں ہے, روح صرف اور صرف انسان میں. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. تو یہ جو باتیں سمجھائی جاتی تھیں تو یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ میں جب اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا, اس نے انکار کیا, ان یکون مع الساجدین, کہ وہ ہو جاتا ہے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا, قَالَ يَا اِبْلِیسَ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ابلیس مالکا تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، تم کیوں نہیں شامل ہوئے سجدہ کرنے والوں؟ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِي أَسْجُدَ لِبَشَر، اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں یہ اس بشر کو، اس انسان کو، خلقتہ من سلسال من حمیم مسنون، آپ نے تو پیدا کیا اسے سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالا فخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے کہا بس نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، بس تم ہو ہی مردود، تکبر کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر آگے اب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، پھر بھی بڑا باعلم تھا اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہنے لگا وَإِنَّ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ابھی مزید اس سے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر ہے لعنت یوم الدین یعنی بدلے کے دن تک۔ اس پر اس نے مہلت کا مطالبہ کیا، کالا ربی انظرنی، شیطان کہنے لگا کہ اللہ مجھے آپ مہلت دیجئے، الا یوم یبعثون، جس دن آپ انہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ کالا فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم مہلت دیو میں سے ہو، الا یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کے لیے جس کا ایک وقت معلوم ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے اپنے عزائم کا اظہار کیا لیکن اپنی گمراہی کا قصوروار اللہ کو ٹھہرایا، کہنے لگا کالا ربی بما اغویتنی، اس نے کہا میرے رب اس وجہ سے کہ جو آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں مزین کر کے دکھاؤں گا انہیں اس زمین کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو حق سے دور کر دوں گا، اغوا کر لوں گا انہیں اور سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے ان بندوں کے جنہیں آپ اپنے لیے خاص کر لیں، جو آپ کے مخلص بندے وہ میرے دام میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا یہی راستہ ہے جو مجھ تک جو ہے وہ سیدھا پہنچتا ہے، یعنی مجھ تک پہنچنے والا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، اور جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، مگر وہ جو پیروی کریں تمہاری گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم اس کا وعدے، وہ ان کے وعدے کی جگہ ان سب کے سب کی، یعنی جو بھی تمہاری پیروی کریں گے ان کا انجام پھر جہنم ہوگا۔ آگے جہنم کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، لہا سب آتو ابواب، اس کے ہیں سات دروازے، تو قرآن کہہ رہا ہے جہنم کے سات دروازے، ہر دروازے سے خاص قسم کے مجرمین کو اندر دھکیلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے، تو جہنم کے سات اور جنت کے آٹھ، اور جیسے رمضان ماشاءاللہ ہم گزار ہی رہے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور ایک دفعہ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوبارہ کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو فرمایا کہ لہا سب آتو ابواب، اور جہنم کے ہوں گے سات دروازے، لکلی باب، ہر دروازے کے لیے، منہم جزم مخصوم، یعنی ان میں سے ایک ٹولی ہوگی بٹی ہوئی، مختلف قسم کے جرائم کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، وہ ایک ایک دروازے سے پھر اندر داخل کیے جائیں گے۔ آگے پھر متقین کا انجام بھی ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، اور یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنتوں میں سلامتی کے ساتھ اور بالکل امن اور مطمئن ہو کر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال ڈالیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کے لیے، بغض اور غل، ناچاکی۔ آدمی جب ساتھ ساتھ رہتا ہے تو جہاں ایک دوسرے سے خوشیاں ملتی ہیں وہاں ایک دوسرے سے تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، چنانچہ دل میں ایک کدورت پیدا ہو جاتی ہے، کیسا آدمی ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ زیادتی کی اور اسے یوں کرنا چاہیے تھا اس نے یوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو تھوڑی بہت کدورت ہوگی اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نکال دیں گے۔ ابھی ان کی کیفیت کیا ہوگی، اخواناً علی سرور متقابلین، گویا بھائی بھائی ہو جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب، اور نہیں پہنچے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ ان جنتوں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ فما نبی عبادی، ترغیب دلائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں رکھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ محبت نظر آتی ہے، انسانوں کے درمیان محبت ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دودھ پلانے والی بچی کو دودھ پلاتے ہوئے اپنی ٹانگ اوپر کر لیتی ہے، یعنی کوئی بھی مادہ جیسے بھینس ہے یا گائے ہے، تو یہ بھی اللہ کی شفقت میں سے اس 1/100 حصے کا حصہ ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی دوسری صفات بھی ہیں جو ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب۔ تو اصل میں اسی کے درمیان آدمی کو رہنا چاہیے، اگر اللہ کی رحمت کی بہت امید ہو جائے تو پھر گناہوں پر آدمی جری ہو جاتا، اور وہ کہتا ہے اللہ تو معافی کرنے والا ہے تو میں گناہوں سے کیوں رکوں، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا۔ اور اگر اللہ کا بہت خوف ہو جائے تو آدمی میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کے جس سے گناہ نہ ہوا، تو وہ گناہ تو ہوئے تو آدمی کہتا ہے اب میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی، اب اللہ تو مجھے سزا ہی دے گا۔ تو اگر مایوسی بہت طاری ہو جائے تو بھی آدمی صحیح جو ہے وہ طرح زندگی نہیں گزار پاتا، پھر وہ کہتا ہے جب مجھے جانا ہی جہنم ہے تو اب کیا کروں گا عبادت کرتے۔ اس لیے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام، اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، اللہ کے زندقام ہونے اور شدید العذاب ہونے کا اندیشہ بھی ہو، یہ بھی ساتھ ساتھ رہا۔ اب دوسرا قصہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ، اور بتا دیجئے انہیں حال ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، اور یہ اصل میں فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو انسانی شکل میں جو ہے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اس دخلوا علیہ، جب کہ وہ داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، تو انہوں نے آتے ہی کیا کہا، سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، بہت ہی عمدہ کلمہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بات کا آغاز ہی سلام سے ہو، اسی طرح رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے۔ اب پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ دن میں ایک دفعہ سلام کر لیا تو دوبارہ سلام ہی نہیں کرتے، بعض دفعہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ بس ایک ہی دفعہ کرنا چاہیے، حالانکہ یہ نہیں ہے، جب بھی جدائی ہو دوبارہ ملاقات ہو پھر سلام کرنا چاہیے۔ آپ ایک کمرے میں تھے، دوسرے کمرے میں چلے گئے، واپس آئے اس کمرے میں، تو دوبارہ سلام کرنا چاہیے اور سلام کو عام کرنا چاہیے۔ دیکھیں فرشتوں نے بھی آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قالا انا منکم وجیلون، آگے قصہ ہم پیچھے پڑھائیں تفصیل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا اور دوڑ کر گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا، بھون کر لا کر ان کے سامنے رکھا، اور پھر انتظار میں رہے کہ اب یہ کھائیں گے، ظاہر ہے دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، بھوکے ہوں گے، لیکن دیکھا کہ یہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو انہیں خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی بری نیت اور ارادے سے تو نہیں آئے، مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے، کیونکہ اس زمانے کی تہذیب یہ تھی کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کوئی آتا تھا تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، ورنہ یہ نمک حرامی کہلاتی۔ ہمارے ہاں کا منظر یہ ہے کہ ڈاکو آتے ہیں، خدا خواستہ پہلے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیتے ہیں، پھر فریج میں جو کچھ چیزیں انہیں پسند آتی ہیں اچھی طرح کھاتے ہیں، اس کے بعد لوٹ مار کر کے جو ہے نکل جاتے ہیں۔ تو اب تو کوئی اخلاق اور تہذیب اور تمیز جو ہے کسی طرح کی جو ہے وہ نظر آتی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے خوف محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا کہ قالا انا منکم وجلون، اور انہوں نے کہا کہ میں تو تم سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ قالوا لا توجل، اس پہ فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ایک نہایت با علم بیٹے کی، اشارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ قالا بشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مجھے خوشخبری دیتے ہو، علام مسنی الکبر، حالانکہ مجھے تو پہنچ چکا ہے بڑھاپا، بعض روایات میں ہے کہ 120 برس عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت۔ فبما تبشرون، اور کس لیے یہ پھر اب مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، اس پر فرشتوں نے تسلی دی، کہا کہ ہم تو آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بالکل سچی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ فرمایا فلا تکم من القانتین، بس آپ نہ ہو جائیے مایوس ہونے والوں۔ اصل میں ان کی بیوی جو تھیں حضرت سارہ وہ بانجھ تھیں، اور وہ بھی عمر رسیدہ تھی، 90 سال ان کی عمر تھی، اور بڑھاپے میں آ کر فرشتے بشارت دے رہے ہیں کہ اولاد ہوگی، تو اجنبہ تو تھا، تو کہا کہ کیسے، تو آگے جواب دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، بڑا ہی عمدہ جواب ہے. قال ومن یقنط من رحمتی ربی، اور کہا کہ کون مایوس ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ. میں گمراہ نہیں ہوں، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور بلکہ بس تعجب ایک ہوا کہ کیا میں بڑھاپے سے جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی بان جائے، کیا اسے اللہ تعالیٰ جو ہے درست کر دے گا، کس طرح ہوگا. بس ایک اجنبہ تھا جو دور ہو گیا فرشتوں کی اس بشارت سے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون، جب ان کا خوف جاتا رہا بشارت بھی مل گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ فرشتوں تمہارا کیا مدعا ہے، کیا ارادہ ہے، کیوں تم بھیجے گئے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے. فرشتوں کا رخ تھا صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کے سب کو نجات دیں گے. الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، کہ مقدر کر دیا ہم نے اس کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہونا. تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے اصل میں انہوں نے ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ میں پھینک دیا تھا، اپنی طرف سے ان کے جان کے در پر ہو گئے تھے. اور جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر انبیاء ہجرت کرتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. اس وقت ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت سارہ تھیں اور ان کے یہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو فلسطین کے شمالی فلسطین میں عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں وہاں بھیج دیا. وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کی، اور ان کے یہ جو دونوں قبیلے تھے، یہاں کے لوگ ایک تو شرک کرتے تھے، دوسرے وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھے، ہومو سیکچوالٹی کا شکار تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش جو ہے پوری کرتے تھے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. اور یہ تینوں فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ بے ریش خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آ گئے. اور ان کی جو بیوی نے دیکھا ان لڑکوں کو تو فوراً قوم کو اطلاع دی، اور قوم تو ایسے شکار کے انتظاری میں ہوتی تھی. چنانچہ پوری قوم دوڑی چلی آئی، اور انہوں نے مطالبہ کیا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. اب دیکھیں یہاں آگے جو ہے ذکر آ رہا ہے، فلما جاء آل لوط المرسلون، اور پھر جب آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس جو بھیجے ہوئے فرشتے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہو، تو اس علاقے کے نہیں لگتے. قالوا بل جئناک، اور تو انہوں نے تسلی دی کہ ہم آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں. بما کانوا فیہ یمترون، یعنی اس چیز کو دیکھ کر جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کری، یعنی عذاب لے کر ہم آئے ہیں آپ کے پاس. وآتیناک بالحق، اور ہم آئے آپ کے پاس بالکل سچا حکم لے کر. وإنا لصادقون، اور ہم بالکل سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں. فاصلی بأهلک بقطع من اللیل، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل چلیے رات کے حصے میں. واتبع ادبارہم، اور جو ہے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیے. ولا تلتفت منکم احدا، اور آپ میں سے کوئی بھی جو ہے اس موقع پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَمْزُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور پس آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا ان کو اس وقت. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ بے شک نافرمان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی. تو پچھلی جو ہم نے پہلے پچھلی صورت میں ذرا تفصیل سے قصہ پڑھا تھا، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ بھئی تم میں کوئی ایک شریف آدمی نہیں، اور پھر انہوں نے حسرت کی کہ کاش کوئی مضبوط جماعت میرے ساتھ ہوتی اور میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر پاتا، اور سمجھایا کہ بھئی یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ایک مراد ہے میری اپنی بیٹیاں، ایک مراد ہے قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو. لیکن جب وہ بالکل ہی اڑ گئے کہ نہیں انہیں ہمارے حوالے کرو، تو پھر فرشتوں نے راز کھولا کہ ہم کوئی لڑکے نہیں، ہم تو فرشتے عذاب لائیں، آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل جائیے اور صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. چنانچہ قوم لوط کی حماقت کا ذکر ہے. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آ گئے شہر والے سارے خوشیاں مناتے ہوئے. قال ان هؤلاء ضعیفی، ابھی حضرت لوط علیہ السلام پر راز کھلا نہیں تھا، اس لیے وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْزَهُونَ، پس تم مجھے ذلیل نہ کرو ان کے سامنے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونَ اور مجھے بے آبرو اور رسوا نہ کرو، قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع نہیں کیا تمہیں سارے جہان والوں کی جو ہے وہ حمایت سے، تم ہٹ جاؤ، یہ تمہارے نبیوں سے کیا تعلق ہے نا، ہمارے حوالے کرو، تم کون ہو گئے ہو سارے جہاں کی حمایت کا، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا کیا، اس طرح کی گفتگو کرتے تھے قوم والے. قال هؤلاء بناتی، اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، ان سے نکاح کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. لعمرک انہم، اور اب یہاں پر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم بے شک وہ لوگ، لفی سکرتہم یعمہون، اپنی مستی میں مدہوش ہوئے ہوئے تھے، انہیں ہوش ہی نہیں تھا کیا کر رہا ہے، بس ایک ہی فکر تھی کہ ہمیں ان لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آگے ایسے لوگوں کا انجام آ رہا ہے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، اور پھر آ پکڑا انہیں ایک ہیبت ناک آواز نے صبح ہوتے، مشرق سے سورج نکلنے کی دیر تھی کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر ہم نے کر دیا ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ، اور یہ قرآن میں دیگر آیات سے وضاحت ہوتی ہے کہ فرشتوں نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے، پھر انہیں لا کا الٹا پٹخ دیا، تو ان کی چھتیں نیچے ہو گئیں، ان کے فرش اوپر ہو گئے. تو فرمایا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل، اور پھر ہم نے برسایا ان پر پتھر سجیل کے، یہ پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ ریت میں تپ کر نہایت پکے یہ پتھر ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو وہاں بڑے گول گول بڑے بڑے پتھر جو ہے یہ ان بستیوں کے جو کھنڈرات ہیں وہاں آج بھی نظر آتے ہیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک ان قصوں میں یقیناً نشانیاں ہیں. للمتوسمین، یہ متوسمین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو علامات دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے والے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ ہم سابقہ قوموں سے عبرت حاصل کرنے والے بنیں، ان کا برا انجام دیکھ کر خود ان گناہوں سے بچ سکیں. فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستیاں ان کی پکی شاہراہ پر واقع ہیں. تو یہ جب مکہ والے شام جاتے تھے تو ان کی جو مین سڑک تھی، جو مین رستہ تھا جس سے گزر کر شام پہنچتے تھے، اس کے کنارے یہ انہیں بستیاں مل جاتی تھیں، تباہ حال بستیاں. تو فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. آگے پھر چوتھا واقعہ آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. ان کی قوم کا بڑا جرم تھا شرک کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر جرائم بھی تھے کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، راہزنی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن قوم جب باز نہیں آئی تو اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی صورت میں. فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک رہنے والے ایکا کے، ایکا کہتے ہیں جنگل کو، یا آپ کہیں بڑے گھنے باغات کو، کہ فرمایا کہ بے شک یہ جنگل کے رہنے والے بھی ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے انتقام لیا ان سے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک ان کی بستیاں بھی لب سڑک جو ہے وہ واقع ہیں، اور اسی طرح قوم لوط کی جیسے بستیاں تھیں، اسی طرح شام کی طرف جاتے ہوئے شارعہ عام پر یہ اصحاب ایکا کے بھی کھنڈرات موجود تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب، اور یقیناً جھٹلا چکے تھے اس کے رہنے والے، الحجر المرسلین یعنی واجی ہجر کے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا بھیجے ہوئوں کو. یہاں سے پانچواں قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ وادی ہجر کے رہنے والے قوم ثمود تھے جن کا جرم شرک تھا، اور ان کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت صالح علیہ السلام. اور مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی تھی، وادی ہجر، اور پہاڑی علاقہ تھا. اس قوم کو اللہ نے بڑی ٹیکنالوجی دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کئی منزلہ اور کئی کمروں پر مشتمل گھر بناتے تھے، اسی طرح محلات، بڑے بڑے محل بناتے تھے. تو وجہ کیا ہوئی؟ کفران نعمت. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے دی تھی انہیں اپنی نشانیاں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس انہوں نے ان سے اعراض کیا. تو ایک بڑی نشانی اللہ کی طرف سے وہ اوٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر جو ہے پہاڑ سے جو ہے وہ نمودار ہوئی. انہوں نے کہا تھا ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اوٹنی نکال کر دکھائیے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے منع کیا تھا کہ اب اسے تنگ نہ کرنا، لیکن انہوں نے اوٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اسے ہلاک کر دیا، اور خود مستحق ہو گئے اللہ کے عذاب کے. تو فرمایا وکانو ینحتون من الجبال بیوتاً آمنین, اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر بڑے آرام سے اطمینان سے, انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین, پس آ پڑا ان پر جو ہے ایک بہت ہی ہیبت ناک آواز صبح ہوتی. فما اغنا عنہم, پس نہیں کام آیا ان کے ما کانو یکسبون, جو کچھ وہ کماتے تھے. آگے پھر درس عبرت ہے ان سارے واقعات سے. فرمایا وما خلقنا السماوات والارض, اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمان اور زمین. وما بینہما الا بالحق, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. تو آسمان اور زمین کے درمیان کیا, پوری کائنات. تو پوری کائنات جو ان کے درمیان آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ہم نے برحق پیدا کیا ہے, کوئی چیز ایسے ہی بیکار نہیں ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور یقیناً قیامت کی گھڑی آیا ہی چاہتی ہے. فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور بہت ہی اچھی طرح صبر کرنا. تو اب سورت کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب اللہ تعالیٰ کا, اور 10 باتوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو. پہلا یہ کہ آپ صبر کیجئے, بہت اچھا صبر کرنا. اور فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم, اور بے شک آپ کا پروردگار وہ ہر طرح سے تخلیق کرنا جانتا ہے. ولقد آتیناک سبعا من المثانی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم, اس کا ذکر آ رہا ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کو دیے 7 دہرائی جانے والیاں. اور فرمایا والقرآن العظیم, اور عظیم قرآن. جامع ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 دہرائی جانے والیوں اور عظیم قرآن سے مراد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں, نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی. تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا میرے آپ کے لیے بھی. اسی طرح پھر اب آپ کو تیسرا حکم, فرمایا لا تمدن عینیک, اور نہ ہٹنی چاہیے آپ کی نگاہ, بلکہ فرمایا کہ نہیں ڈلنی چاہیے آپ کی نگاہ. علام متانہ بھی ازواج امن, جو کچھ ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ان میں سے بعض کو. ولا تحزن علیہم, اور نہ غم کھائیے آپ ان پر. وقف جناح کا للمؤمنین, اور جھکائے رکھیے اپنے بازو رحمت کے ساتھ اہل ایمان کے لیے. پھر چوتھا حکم آ رہا ہے, وقل, اور اے نبی آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین, کہ بے شک میں تو واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ ہم نے نازل کیا تھا اس تقسیم کرنے والے کافروں پر, یعنی انبیاء آ کر کس سے خبردار کرتے ہیں, نافرمانوں پر عذاب سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسا کہ عذاب ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا. اب یہ چھٹا گروہ آ رہا ہے یا چھٹا واقعہ جن کا ذکر ہے, اور ہوا یہ تھا کہ ابتدائی دور میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگ جو ہیں اس وقت حج کے موقع پر دور دراز عرب سے آتے تھے, تو اہل مکہ کو تشویش ہوئی کہ جب دور دراز سے لوگ آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کی دعوت دیں گے تو ان کی دعوت تو بڑی پھیل جائے گی, تو اب کچھ کرو اس کی رکاوٹ کے لیے. چنانچہ انہوں نے مل کر جو ہے مشورہ کیا, اور ولید بن مغیرہ نے جو ہے یہ کہا کہ ہمیں مکے تک آنے والے راستے آپس میں بانٹ لینے چاہیے, ہر راستے پر ہم اپنے آدمی کھڑے کر دیں, اور جو حاجی آ رہے ہیں انہیں پہلے سے بتا دیں کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا, معاذ اللہ یہ بھی دین آدمی ہے, معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں, ایسا نہ ہو تم پہ جادو چل جائے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اس طرح وہ پہلے ہی سے انہوں نے رستے بانٹ لیے اور جو ہے اس پر لوگوں کو غرغلانے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین, یعنی وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. فوا ربک, بس قسم ہے آپ کے رب کی, لنس علنہم اجمعین, کہ ہم پوچھیں گے ان سب کے سب سے. اما کانو یعملون, اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. آگے پھر آپ کو پانچواں حکم دیا جا رہا ہے, فسدا بما تؤمر, بس آپ کھول کر بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا, آپ بالکل نہ گھبرائیے, آپ قرآن سنائیے انہیں. اور چھٹا حکم, وعرض عن المشرکین, اور اعراض کیجئے شرک کرنے والوں سے. انا کفیناک مستحزین, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. تو یہ ساتواں گروہ آ رہا ہے الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود. فسوف یعلمون, پس ان قریب وہ بھی جان لیں گے. اب یہ ساتواں حکم, ولقد نعلم انک یضیق صدرک, اور بالکل ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. بما یقولون, ان ساری باتوں سے جو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے آنکھ کے تارے تھے، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، لوگ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے اور آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا تو قوم نے نظریں پھیر لیں، کوئی آپ کو ساحر کہنے لگا معاذ اللہ یعنی جادوگر، کوئی مسحور کہنے لگا جس پر جادو ہو گیا، اور کوئی شاعر کہنے لگا، کوئی کاہن کہنے لگا، کاہن کہتے ہیں جن کے قبضے میں جن ہو اور وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جب ان کی یہ باتیں سنتے تھے تو آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ غم سے بھجتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بما یقولون اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس لیے آٹھواں حکم، فسبح بحمد ربک، بس آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی اس کے حمد کے ساتھ، اور نواں حکم، وکم من الساجدین، اور آپ ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی آپ عاجزی اختیار کیجئے، اللہ سے قربت اختیار کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو گویا معاملہ وہی ہے کہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور آخری حکم دیا جا رہا ہے واعبد ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اپنے رب کی عبادت کیجئے، حتی یأتی اکل یقین، یہاں تک کہ آ جائے یقینی بات، اس سے مراد ہوتی ہے موت۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ یقین نہ آ جائے، تو ہمیں تو بڑا یقین آیا ہے، اب ہم پر عبادت نہیں ہے معاذ اللہ، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ اب کوئی شرعی حکم ہم پر نہیں ہے، کیونکہ ہم اس لیول پر پہنچ گئے یقین کے کہ اب ہمارے لیے یہ موقوف ہو گیا۔ تو بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت تک شریعت پر عمل کرتے رہے، آخر وقت تک نمازیں ادا کرتے رہے، شرعی احکامات کی آپ کو فکر رہی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے اس درجے پر پہنچ گئے کہ شریعت ثابت ہو گئی، تو یہ مس انٹرپریٹیشن ہے۔ یہاں یأتی اکل یقین سے مراد ہے موت، یعنی آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی رہتی زندگی تک جو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت ہے سورہ نحل، اور مکی دور کے بالکل آخر کی سورت ہے، جیسے سورہ ہجر شروع کے دور کی سورت تھی، اور یہ سورہ نحل یہ مکی دور کے آخر کی سورت ہے، اور ہجرت سے بالکل ماقبل ہے، اس لیے دو دفعہ ہجرت کی طرف جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، ہدایات آ رہی ہیں، اور کیونکہ ہجرت فرمانے کے بعد مسلمانوں نے کئی معاہدے کیے تھے مشرقین مکہ سے بھی، جو ہے بات چیت ہو رہی تھی، اور اسی طرح مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنے مشرق قومیں آباد تھیں ان سے بھی معاہدے ہوئے تھے، اور اسی طرح مدینہ کے اطراف میں جو یہودی رہ رہے تھے ان سے بھی معاہدے ہوئے تھے، تو اس صورت میں معاہدوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس صورت کو جو اصل عمود ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تذکیر بے اعلیٰ اللہ، اللہ کی یاد دہانی اس کی نعمتوں کے ذریعے، تو یہ اس کا جو ہے مرکزی مضمون ہے اس پوری صورت کا، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے استفادے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں قریش مکہ کے لیے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، گویا غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے اہل ایمان کے لیے نعمت ہوتی ہے کہ ان کے دشمن ان پر اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، یہ بھی اہل ایمان کے لیے نعمت۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ، آ چکا ہے حکم اللہ کا، فلا تستعجلو، پس تم جلدی نہ کرو اس کے لیے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہایت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں، ینزل الملائکۃ بروحی من امرہ، اب اللہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے۔ تو فرشتوں کو نازل کرنا، وحی کو نازل کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وحی اور رسالت۔ تو فرمایا الا من یشاء من عبادہ، جس پر اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو یہ وحی ہر انسان پر نہیں اترتی، یہ انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی اور رسول ہیں، اب یہ وحی کا سلسلہ بھی اس طرح رک گیا ہے، اب کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے۔ فرمایا ان انذرو، اور یہ کیوں اللہ نے معاملہ کیا، تاکہ تم خبردار کرو لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، بس مجھے سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے تین شاہکار جو ہے وہ ان کا ذکر آ رہا ہے، یعنی کائنات، اسی طرح دوسرا بڑا شاہکار انسان، اور تیسرا بڑا شاہکار یہ مویشی۔ تو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اور اللہ ہی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو برحق، تعالی عما یشرکون، وہ نہایت بلند و بدتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، دوسری بڑی نعمت کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے. مادہ بعید جو تخلیق کا ہے وہ مٹی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو سلسلہ رکھ دیا وہ نطفے کے ذریعے انسانوں کی تخلیق کا. فیضہ ہوا خصیم و مبین، پھر وہ یک یک ہو گیا کھلم کھلا جھگڑنے والا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا آغاز کیسے ہوا، حقیر سے، پانی سے، اور پھر ہم جب اللہ ہمیں نوازتا ہے اور دیتا ہے تو وہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں لڑنے لگتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا ہے، نہیں یہ یوں ہے، اللہ کی ذات یوں ہے. بھائی تم اپنی اوقات جانو، اللہ کو کون پہچان سکتا ہے اس طرح، اللہ کی ذات جو ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کے ناموں اور صفات سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. تو فرمایا والانعام خلقها، اور یہ چوپائے بھی جو اس اللہ نے پیدا کیے. اب دیکھیں ان مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا فائدے رکھ دیے، ان کے جو ہے سات فوائد کا ذکر آ رہا ہے. نمبر ایک، لکم فیہا دفوں، اور اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے. تو یہ ان چوپایوں کے اوپر اون آتی ہے، اس سے ہم سویٹر بناتے ہیں، ان کی کھال سے جو چمڑا ملتا ہے اس سے جیکٹس بنتی ہیں، کیا کیا بنتا ہے، تو سردی سے بچاؤ کا سامان. وہ منافع، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، سواری بھی حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. ولکم فیہا جمال، اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے زینت کا سامان ہے. ہینا تریحونا، جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو. وہینا تسرحون، اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو. شہری لوگ تو اس سے واقف نہیں ہیں، گاؤں دیہات میں جہاں ایک ریوڑ کو نکالا جاتا ہے صبح صبح، تو منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، اور بڑا اچھا لگتا ہے آدمی کو کہ اتنے سارے جو ہے وہ چوپائے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور جا رہے ہیں سب چرنے، تو ایک بڑا جو ہے خوبصورت منظر ہوتا ہے. اسی طرح پانچواں فائدہ، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ اٹھا لیتے ہیں تمہارے بھاری بوجھ اس شہر کی طرف. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي، کہ تم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں. إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈال کر. تو کتنا ٹنوں وزن جو ہے یہ ہم ان چوپایوں پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ پھر آرام سے چل کر وہاں پہنچا دیتے ہیں. اب تو خیر سڑکیں بن گئی، گاڑیاں آ گئیں، لیکن وہ علاقے جہاں پہاڑ ہیں اس طرح جو ہے وہ ہموار سڑکیں نہیں ہیں، وہاں آج بھی ان جانوروں کا استعمال ہوتا ہے بال برداری کے لیے. خچر پالے جاتے ہیں، گدھے اور گھوڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سامان جو ہے ان کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ پھر اسے پہنچایا جائے. اسی طرح صحرائیں اور بڑے بڑے میدانی علاقے ہیں جہاں پر ان کی آج بھی اسی طرح اہمیت ہے. تو فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور اس اللہ ہی نے پیدا کر دیے گھوڑے بھی اور خچر بھی اور گدھے بھی. لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ایک تو سوار ہو ان پر اور وہ تمہاری زینت ہو. تو گھوڑے تو اس میں شک و شبہ ہی نہیں، وہ سب کے لیے زینت ہے. البتہ بعض آپ دیکھیں گے کہ ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں خچر اور گدھوں کا بھی بڑا خیال کیا جاتا ہے، انہیں بڑا سجا کر رکھا جاتا ہے، ان کا بڑا اکرام کیا جاتا ہے، مہندی وہندی لگاتے ہیں، انہیں بڑے سجاتے ہیں، اور وہ ان کی ایک شان کا اعزاز کا ذریعہ بنتے ہیں. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تینوں پر سواری کی ہے، گھوڑے پر بھی، خچر پر بھی، گدھے پر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سواریاں رہیں. تو فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ نے وہ کچھ پیدا کیا جو تم ابھی نہیں جانتے. تو یہ اس وقت کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کیا سواریاں پیدا ہو جائیں گی. تو آج ہم جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل سے شروع کریں اور پھر جہاز تک پہنچ جائیں اور راکٹ تک پہنچ جائیں، یہ ساری سواریاں جو اللہ تعالیٰ ہی کے ذہن میں انسانوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کے ذہن میں خیال ڈالا اور پھر انسانوں نے طرح طرح کی سواریاں آج کے دور میں بنا لی. اب تو لوگ بلٹ ٹرینز کی طرف چلے گئے، بغیر پائلٹ کے جہاز اور بغیر پائلٹ کے ٹرینیں جو ہے یہ اب چلنے لگی ہیں. ٹرامز وغیرہ ممالک ایسے ہیں جہاں وہ الیکٹرانکلی اور کمپیوٹرائز کنٹرول ہوتی ہیں، کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، بس وہ چل رہی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے. تو فرمایا اللہ سے ملانے والے راستے کا ذکر آ رہا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ. تو یہ صفت اور موصوف ہے، یعنی سیدھا راستہ جو ملانے والا ہے اللہ تک. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض اس کے علاوہ ٹیڑھے راستے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے ہیں ان سب کے سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی فری ویل کے ساتھ اور جو ہے وہ اللہ کو تسلیم کریں اور اللہ کی احکامات کو مانیں. اب آگے مزید نعمتیں آ رہی ہیں. تو نعمت مائی، یعنی پانی کی نعمت. ف فرمایا هو الذي انزل من السماء ماء لكم، وہی اللہ جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، منہ شراب اس میں سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر اسی سے تم جو ہے وہ اپنی زراعت کو سیراب کرتے ہو، وفیہ تسیمون اور اسی میں تم اپنے مویشی بھی چراتے ہو، ایک ہی پانی انسان بھی پی رہا ہے اور وہ فصلوں کو بھی وہی پانی دے رہا ہے اور وہی پانی جو ہے یہ چوپائے اور حیوانات بھی اس سے استفادہ کریں، تم بھی تو لکم بھی اور وہ اللہ اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے، الزرع والزیتون یعنی کھیتی بھی اور زیتون بھی، والخیلا والعناب والنخیلا والعناب اور کھجور بھی اور انگور بھی، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل اور میوے، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، لقومی یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، فکر ہم نے سمجھا تھا دو چیزوں کو دیکھ کر تیسری چیز تک پہنچ جانا یہ فکر کہلاتی ہے، تو یہ کائنات کی ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جانا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے، ان سب کو بنانے والا ہے، اسی طرح آفاقی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، آسمانی نعمتیں، وسخر لکم اللیل اس اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو، والنہارا اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخراتم بامری اور یہ ستارے بھی تابع ہیں اللہ کے حکم کے، ان فی ذلک لآیات بے شک ان سب میں بھی ہیں نشانیاں، لقومی یعقلون لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، پھر بری نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، زمین کی نعمتیں، فرمایا وما ذرا لکم فی الارض اور اللہ نے تابع کر دی ہیں وہ چیزیں بھی جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے زمین میں، مختلفا الوانہ مختلف ہیں ان کے رنگ، ان فی ذلک لآیات اور بے شک اس میں بھی ہے نشانی، لقومی یذکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تو زمین میں بھی بہت ساری نعمتیں اور رنگ برنگی، ایک تو یہ درخت اور پھلوں کا تو ذکر آ گیا، اب پتھروں کو آپ دیکھ لیں، سنگ مرمر ہی ایک پتھر لے لیں، کتنے قسم اور کتنے ڈیزائنوں والے یہ پتھر جو اللہ تعالیٰ زمین سے نکال لیں، اسی طرح باقی دھاتیں لے لیں ان میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ زمین سے نہیں دے رہا، اسی طرح پھر سمندری نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ اور وہی اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت، تو آج بھی ایک بہت بڑا ذریعہ انسانی خوراک کا سی فوڈ ہے، اور یہ سمندر میں کیسے اتنا کڑوا پانی کہ میں اور آپ پی نہیں سکتے، لیکن ایسا تازہ اور زبردست گوشت اللہ نے مچھلی کی صورت میں دے دیا، اب میگا پروٹین ہوتا ہے مچھلی کے گوشت میں، تو باقی جتنے قسم کے گوشت ہیں صحت کے اعتبار سے سب سے طاقتور گوشت مچھلی کا گوشت ہوتا ہے، تو فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تاکہ تم نکالو سمندر میں سے یعنی موتی اور مونگے جو تمہارے استعمال میں آتے ہیں بطور زیورات کے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور اللہ نے بنا دی کشتیاں جو گویا سمندر کا سینہ پھاڑ کر چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کا فضل، یعنی یہ سمندر ایک بہت بڑا ذریعہ معاش ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے سمندر سے وابستہ ہے، اس میں مچھیرے بھی ہیں وہ کارگو سے متعلق لوگ بھی ہیں، اب تو بڑے بڑے جہاز پہاڑ نما چل رہے ہوتے ہیں، کئی کئی ہزار یہ کنٹینرز اس کے اوپر لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جہاز جو ایک ملک سے دوسرے ادھر سے تیسرے، اور اس طرح یہ آج بھی سب سے آسان ترین اور سب سے سستا ذریعہ سامان کی رسد کا وہ سمندری رستہ ہے، جہاز سے سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا بہت مہنگا ہے، اسی طرح زمین کے رستے لے جانا اس میں بھی بڑا ایندھن لگتا ہے، سب سے زیادہ سستا رستہ جو ہے وہ سمندر کا، تو فرمایا کہ اس اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے سمندر میں روزگار کے ذرائع، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ ساری نعمتیں کس لیے، تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو، آگے پھر نعمت علامات یعنی یہ راستے اور راستے میں علامات، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس اللہ نے ڈال دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، اَن تَمِيدَ بِكُمْ کہیں وہ جھک نہ جائے دھلک نہ جائے تمہیں لے کر، تو آج ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ہے تو اسفیئر، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نارنگی ہوتی ہے اوپر نیچے سے چپٹی اور باقی گول، لیکن یہ زمین 23 ڈگری کا اینگل بناتی ہے سن ارتھ ایکسس سے، اور یہ تھوڑی ترچھی ہے، اس کا یہ ترچھا ہونا یہ بیلنس کیا گیا ہے پہاڑوں سے، اور اس کے یہ ترچھے ہونے سے زمین پر بیک وقت دو موسم رہتے ہیں، एक जगह गर्मी होती है तो अगली जगह सर्दी होती है। ये जो ज़मीन का इक्वेटर है आधा हिस्सा, इक्वेटर से जितने ममालिक ऊपर हैं वहाँ जून जुलाई में गर्मियाँ होती हैं जैसे हमारा मुल्क है, लेकिन इक्वेटर से नीचे जितने ममालिक हैं वहाँ जून जुलाई में सर्दियाँ होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है। और ये मौसम रिवर्स हो जाता है दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी में इक्वेटर से ऊपर सर्दी हो जाती है और इक्वेटर से नीचे गर्मी हो जाती है। तो बैक वक्त दो मौसम रहते हैं पहाड़ों की वजह से, जिन्होंने ज़मीन को एक ख़ास पोजीशन में झुकाया हुआ है। तो फरमाया वानहारा हुआ सुबुला, और सल्ला ने बना दिए दरिया और रास्ते, लाल लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पा सको, ताकि रास्ते तलाश कर सको। इसी तरह फिर जो है वो सितारों का जिक्र आ रहा है, वह आलामात और कुछ और निशानियाँ भी हैं, वबिन नजम हम यहतदून, और सितारों से भी वो रास्ते मालूम करते हैं। नेविगेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये सितारे भी, खसूसन समंदरों में और जो है रेगिस्तानों में जहाँ कोई लैंडमार्क्स नहीं होते, वहाँ ये सितारों के ज़रिए पता किया जाता है कि शुमाल कहाँ है, जुनूब क्या है, मशरिक कहाँ है, मगरिब कहाँ है। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें। अब इन सारे दलाइल का नतीजा क्या निकलना चाहिए, फरमाया अफ़मई यखलुकु कमल ला यखलुक, क्या वो अल्लाह जो सब कुछ तख्लीक करने वाला है क्या उस जैसा वो हो सकता है जिसने किसी को तख्लीक ही नहीं किया। ये तुमने अल्लाह के मुकाबले में बुतों को बिठा दिया और तुमने बादशाहों को खुदा बना लिया, तुमने औलिया अल्लाह को खुदाई में शरीक कर लिया, तो अल्लाह तो वो है जिसने ये तरह तरह की अजीम मखलूक़ात बना ली, ये जिन्हें तुम खुदा कह रहे हो उन्होंने क्या पैदा किया, ये तो खुद पैदा किए गए। तो फिर मैं अफला तजक करूँ, फिर क्या तुम गौर नहीं करते। वइन तउद्दु नेअमत अल्लाहि ला तुहसुहा, और फिर अल्लाह की अनगिनत नेमतों का जिक्र आ रहा है कि और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों को तो शुमार नहीं कर सकते, इतने एहसान के गिनूँ तो गिन ना सकूँ वाली बात है कि क्या क्या नेमतें अल्लाह की गिनी जाएंगी। इन्नल्लाह लगफूरु रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला। आगे माबूदान बातिल की हकीकत खोली जा रही है, फरमाया वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो जो जाहिर करते हो, तुम्हारे दिल में कितना ईमान है या तुम्हारे दिल में क्या कुफर और शिर्क है तुम दूसरों से छिपा सकते हो अल्लाह से नहीं। तुम अपने मुंह से कितना नेक होना जाहिर कर रहे हो, कितना साहिब ईमान होना जाहिर कर रहे हो, तो दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह जानता है कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और आगे गैरुल्लाह की बेबसी का जिक्र है, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को, ला यखलुकूना शैया, तो वो नहीं पैदा कर सकते कोई शै भी। तो ये बुत क्या पैदा कर सकते हैं, बड़े बड़े बादशाह नमरूद फिरौन इन्होंने क्या पैदा किया, और चलो औलिया अल्लाह या अम्बिया को भी जैसे यहूद व नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, तो बताओ वो किसे तख्लीक दे सकते हैं, वो क्या पैदा कर सकते हैं कोई मखलूक। तो फरमाया वहुआ युखलकून, हालांकि वो खुद पैदा किए गए, अमवातुन गैर वाहिया, वो मुर्दे हैं बेजान, वमा यशऊरून, और वो जानते भी नहीं उनके बारे में क्या लोग कर रहे हैं, उन्हें खुदाई में शरीक किया हुआ है उन्हें तो इसका इल्म भी नहीं, अयाना युबासून, कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। आगे बयान तौहीद है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ए लोगों तुम्हारा माबूद तो बस एक ही माबूद है, फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, बस वो लोग जो ईमान नहीं लाते आखरत पर, कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल हमेशा इनकार करते रहते हैं, वहुम मुस्तकबिरून, और वो हक़ से मुंह मोड़ते रहते हैं, तकब्बुर करते रहते हैं, ला जरमा अन्नल्लाह यालम, और कोई शक नहीं कि बेशक अल्लाह ताला जानता है, मा युसिरूना व मा युलिनून, जो वो छुपाते हैं जो वो जाहिर करते हैं, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता तकब्बुर करने वालों को। आगे मुनकरीन आखरत का बयान आ रहा है और क़ुरान के बारे में उनके नज़रिया जो है उनका वो बयान हो रहा है, वैज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, जब उनसे पूछा जाता है भाई क्या नाजिल किया है तुम्हारे रब ने, कालू, तो वो जवाब देते, असातीरुल अव्वलीन, पिछलों की कहानियाँ, ले यहमिलू औज़ारहुम कामिला, अल्लाह ताला इसका अंजाम बता रहे हैं कि जब कुरान को कहोगे पिछलों की कहानियाँ किस्से हैं, तो फरमाया कि ये इसलिए है ताकि वो उठाएँ अपने बोझ पूरे के पूरे, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, वमिन औज़ारल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैर इल्म, और उन लोगों के भी बोझ भी उठाएँ जिन्हें उन्होंने गुमराह कर दिया बग़ैर इल्म के, तो वो लोग जो इनकी बातों में आकर कुरान से दूर हो गए, इस्लाम से दूर हो गए, उनकी गुमराही का भी वबाल इन्हें उठाना होगा। अला सा अमा यज़रून, और खूब सुन लो कि बहुत बुरा है वो बोझ जो वो उठाए हुए होंगे। बस जनाब यहाँ पर हम रुकते हैं, इंशाल्लाह तरावियाँ अदा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह 8 तरावियाँ पढ़ेंगे।